بسم الله الرحمن الرحيم دار السلام ماسك ثورنكليف بارك درايف تورنتو كندا Sunday after Asr Salah 6th Ramadan 7th of September 2008 Loan with interest can be taken if life or izzat is under threat Effect of spending time in tabligh Qaza Namaz and its rules. The bayan is presented by Hazrat Maulana Mufti Saeed Ahmad Paranpuri Shahib Damad Barakatuhu.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursaleen wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. بعض لوگ مسئلے معلوم نہیں کرتے وہ تقریر کا موضوع بتلاتے ہیں کہ اس موضوع پر تقریر کرو کوئسچن نہیں ہوتا ٹاپک ہوتا ابھی ٹاپک تو تم سے زیادہ ہم جانتے ہیں تمہیں کیا ضرورت ہے کہ ہمیں ٹاپک بتاؤ مثلا ایک صاحب پوچھتے ہیں آج کل مسلمانوں کے حالات اور ہماری ذمہ داریاں سوال پورا ہو سوال نمبر تین یہ سوال ہے یا ٹاپک ہے ارے بھائی ہم جانتے ہیں ہمیں کس موضوع پر بولنا ہے کیا کرنا ہے آپ کو زحمت کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ اپنی ضرورت کا کوئی مسئلہ پوچھیں تو مسئلہ پوچھ رہا ہے آج کل مسلمانوں کے حالات اور ہماری ذمہ داریاں گویا اس موضوع پر تقریر کرو وہ یہ سوال کرنے کا سوال نمبر تین یہ سوال ہے یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ آئندہ اس سے بچا جائے آپ کی ضرورت کا کوئی مسئلہ ہو پوچھو مسلمان ہمیں مجمع میں کس مسئلے پر گفتگو کرنی ہے وہ ہم آپ سے بہتر جانتے ہیں دوسری بات لوگ مسئلہ تین مقصد سے پوچھتے ہیں کچھ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں ذہنی عیاشی کرتے ہیں عیاشی جانتے ہو بدماشی عیاشی کے لیے دوسرا لفظ بدماشی اور ایک بدماشی ہاتھ پیر جسم سے اعضا سے ہوتی ایک ذہنی آوارگی بدماشی ہوتی تو کچھ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں حکم شرعی معلوم نہیں کرنا ذہنی آوارگی اور کچھ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں تاکہ دوسروں کو علم حاصل ہو وہ تو جانتا ہے مسئلہ مگر اس لیے پوچھتا ہے تاکہ جواب دینے والا جواب دے تو دوسرے لوگوں کو فائدہ ہو ان ملکوں میں یہ جو ویسٹرن کنٹریز ہے وہاں اس مقصد سے بھی مسئلہ پوچھنے والے ہیں اور بعض لوگ لکھ کر پہلے سے تیار رکھتے ہیں کہ رمضان میں جو مفتی صاحب آئیں گے ان کو یہ پرچہ دیں گے تاکہ وہ ان کے جواب دیں تاکہ سب لوگوں کو فائدہ ہو تیسرے مسئلہ پوچھتے ہیں مفتی صاحب کا ٹیسٹ لیتے ہیں کہ یہ مفتی صاحب کتنے پانی میں ہیں ان کو کچھ آتا ہے نہیں آتا ایسے لوگ وہی مسئلے فرسودہ ایک اردو لفظ ہے کہ معنی گسے پیٹے مسئلے پوچھتے رہیں گے جو مفتی آئے گا اسے وہی پوچھیں گے دیکھو یہ پوچھتا ہے سوال نمبر دو کیا مارگیج لے کر گھر بنانا جائز ہے کوئی مفتی چھوڑا نہیں ہوگا اس نے جو یہاں اس ملک میں آیا ہو اور یہ مسئلہ اس نے نہ پوچھا ہو क्या मार्गेज लेकर घर बनाना जायज है जिस पर सूद ली दिया जाए? अब ये सवाल, या तो वो मेरा टेस्ट लेता है कि मुफ्ती साहब जो आ रहे हैं कितने पानी में है, जरा पूछ ले इनसे भी ये मसला, या फिर वो इसलिए पूछ रहा है कि शायद कोई बाईपास मिल जाए, कोई सुराख मिल जाए, कोई मुफ्ती साहब कह देगा हाँ जाइज है चल जाकर। मेरे भाइयों, ऐसे सवाल मत करो, क्योंकि इस किस्म के सवाल, मैंने कहा कि तीन मकसद है, या तो जहनी अय्याशी है, या ये जहन में एक दूसरों को मसले का पता चले, और ये तो मैंने वैसे ही कहा, असल तीसरा तो यह कि मुफ्ती साहब का टेस्ट लेना है और कोई फरार की, भाग निकलने की राह तलाश करना है, मसला वो पूछने वाला पहले से जानता है, इसलिए बराए करम ऐसे मसले मत पूछो। आपकी अपनी जरूरत का जो मसला है, आप जो समझना चाहते हो पूछें, इसका जवाब दिया जाएगा। ऐसे फजूल बातों का क्या जवाब देंगे? तो फरसूदा मसाइल हैं, घिसे पीटे मसाइल हैं, इन मुल्कों का कौन मुसलमान है जो इन मसलों से ना वाकिफ है जो तुम पूछते हो? इसी कबील का सवाल है, क्या लोन लेकर स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करना सही है, जिस पर बाद में सूद भी अदा करना पड़े? ये भी उन मसाइल में से है, सूद के उन मसाइल में से है जिसको हर मुसलमान जानता है, और जो मौलवी आता है उसे जरूर ये मसला पूछते हैं लोग, जबकि हर मुसलमान जानता है कि जरूरत शदीदा के बगैर लोन यानि सूद पर कर्ज लेना हराम है। जरूरत शदीदा क्या कहते हैं? जरूरत, जरूरत तो हर आदमी, नीड हर आदमी जानता है, और जरूरत शदीदा ये है कि तीन चीजों पर हर्फ आ रहा हो, इज्जत पर हर्फ आ रहा हो, या जान जा रही हो, या जिस्म का कोई उज्व बर्बाद हो रहा हो, ये जरूरत शदीदा हैं। ऐसी जरूरत शदीदा में लोन यानि सूद पर कर्ज लेना जायज है, और लोन और सूद पर कर्ज लेकर आदमी इज्जत बचा सकता है, आदमी जान बचा सकता है, अपने आजा को बचा सकता है, ये जरूरत शदीदा है। जरूरत शदीदा में शरीयत ने लोन की इजाजत दी है, यानी कर्ज ले लो, बल्कि ऐसी मौके पर शरीयत ने चोरी करने की भी इजाजत दी है। जब मर रहा भूख से तो क्या करेगा? लोगों ने इस मसले को फिर आम कर दिया हर जरूरत के लिए, तो हर जरूरत के लिए जायज नहीं, जरूरत शदीदा के लिए जायज है। और ये मसले भी इस मुल्क का बच्चा बच्चा जानता है, और ये साहब बैठे बैठे ये जहनी अय्याशी करते हैं, या हमारा टेस्ट लेते हैं कि मुफ्ती साहब कोई रास्ता निकाल के दें, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। जो मसले आप लोगों ने सुन रखे हैं वही मसले हम भी जानते हैं। ये काम का सवाल है, कोई बंदा अगर मन्नत मान लेता है कि मेरा ये काम हुआ तो मैं 100 नवाफिल पढ़ूंगा, लेकिन जब काम हो गया तो भूल गया, एक सूरत। फिर जब कोई काम पड़ा तो फिर मन्नत मान ली कि इतने नवाफिल पढ़ूंगा, लेकिन काम होने के बाद में नहीं पढ़े, भूला तो नहीं मगर नहीं पढ़े। अब बंदे को 10 साल के बाद खुद याद नहीं कि मैंने नफल कितने पढ़े हैं, इस तरह की हालत में क्या हुक्म है, माफी की किस तरह गुंजाइश निकाली जाए, ये तो सवाल है। और दूसरा सवाल फर्ज कर लो, हम में से बाज लोगों की शुरू की जिंदगी गफलत में गुजर जाती, फिर अल्लाह के फजल से जमात में चला जाता है, चिल्ला दो चिल्ला जमात में लगाकर आता है तो उसे दो फिक्रें लेकर आता है। जमात में जाने का ये फायदा है, समझो इसे। जमात में जाकर आओगे दो फिक्रें लेकर घर लौटोगे, और अगर दो फिक्रें लेकर नहीं लौटे तो फिर निकलो, फायदा कुछ नहीं हुआ। दो फिक्रें लेकर अगर आप घर लौटे तो चिल्ले में जाने का फायदा हुआ। एक अपनी फिक्र, एक अपनी औलाद की, बीवी बच्चों की फिक्र। ये दो फिक्रें लेकर अगर आप लौटे तो जमात में निकलने का फायदा हुआ, और अगर आप ये दो फिक्रें नहीं लौटे, गए तब भी पिप्सी पीते पीते गए थे और आए तो अभी पिप्सी की बोतल हाथ में लेकर घर आ गए, तो जमात में निकलने का कोई फायदा नहीं हुआ। और 40 दिन नहीं, 3 दिन निकलो और ये दो फिक्रें लेकर अगर आप घर लौटे तो आपका निकलना कामयाब होगा। एक तो अपनी फिक्र और एक अपनी फैमिली की फिक्र। क्यों? अल्लाह का हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नार। अय वो लोगों जो ईमान लाए हो, अपने आप को, योर सेल्फ, और अपनी फैमिली को दोज़ख की आग से बचाओ। लिहाजा ये दो फिक्रें लेकर आप घर लौटे तो आपका निकलना कामयाब। और अगर ये दो फिक्रें आप में पैदा हो गई और आप जमात में नहीं निकले, कोई बात नहीं, जमात में निकलना फर्ज नहीं, कि जोहर की नमाज फर्ज है ऐसे जमात में निकलना भी फर्ज है, ऐसा फर्ज नहीं। मकसद जमात का क्या है? अपने आप को संवारना, अपनी फैमिली को संवारना है। तो अगर आप में अपने आप को संवारने की फिक्र पैदा हो गई या अपनी फैमिली को संवारने की फिक्र पैदा हुई तो जमात में जाने का मकसद हासिल हो गया। लेकिन आम तौर पर ये फिक्रें घर रहकर पैदा नहीं होती। अल्लाह के रास्ते में आदमी निकलता है, दीनी माहौल में रहता है एक लंबे अरसे तक, 40 दिन तक दीनी माहौल में रहता है, तो आहिस्ता आहिस्ता एक दिन गुजरा, दो दिन गुजरे, दुनिया में घूमता है, लोगों के अहवाल देखता है, दीनी एतबार से अच्छे लोगों को भी देखता है, दीनी एतबार से पस्त लोगों को भी देखता है, तो आदमी का दिमाग बेदार होता है और उसमें आहिस्ता आहिस्ता फिक्र पैदा होती है। जब आदमी में अपनी फिक्र पैदा होती है तो आगे संभल कर चलता है, पीछे जो कोताहियां हुई हैं उन कोताहियों को ठीक करता है। तो शुरू जिंदगी लाओबालीपन में गुजरी, नमाजों का ठिकाना नहीं, कभी पढ़ी कभी नहीं पढ़ी, बाजा बाजा सब नमाजें पढ़ता है, ईशा के बाद वितर नहीं पढ़ता, और सब नमाजें पढ़ रहा, वो वितर ही नहीं पढ़ेगा कि घर जाकर पढ़ूंगा, घर जाकर खाक पढ़ेगा। अब जब अपनी फिक्र पैदा हुई तो अब वो सोचता है कि जो पीछे नुकसान हुआ, जो नमाजें रह गई, उनकी तलाफी करूं, कजा करूं। इस मुल्क में कुछ लोग होंगे जो ये कहेंगे कि जो नमाजें जानबूझकर छोड़ दी है उसकी कोई कजा नहीं। ऐसे लोग भी हैं, ये जो अपने आप को सलफी कहते हैं, गैर मुकल्लिदीन, वो ये कहेंगे कि जो नमाजें जानबूझकर छोड़ दी हैं उसकी कोई कजा नहीं, बस सिर्फ तोबा है, तोबा कर लो, हो गया। और वो हदीस पेश करेंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकद कफर, जो जिसने जानबूझकर कोई नमाज छोड़ दी तो उसने दीन इस्लाम का इनकार कर दिया। का देखो, दीन इस्लाम का इनकार कर दिया है यानी मुसलमान नहीं रहा, नहीं, ये मतलब नहीं। उसने फकद कफरा, तो यकीनन वो काफिर हो गए, दीन इस्लाम का उसने इनकार कर दिया यानी मुसलमान नहीं रहा, मुर्तद हो गए, नहीं, ये मतलब नहीं। फिर क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जानबूझकर नमाज छोड़ना गुनाह कबीरा है, और बहुत बड़ा भारी गुनाह है, इसलिए उस पर फकत कफरा का इतलाक किया गया है, वो हकीकत में कुफर नहीं। दलील ये है कि शरीयत ने ऐसे शख्स को तजदीद ईमान का हुक्म नहीं दिया, दोबारा मुसलमान कलमा पढ़ने का, दोबारा निकाह करने का, नई असरे नौ इस्लाम कबूल करने का तजदीद ईमान का हुक्म नहीं दिया। मालूम है कि ये फकत कफरा का जो इतलाक है वो तहदीदन धमकी के तौर पर है, हकीकतन नहीं है। अगर हकीकतन वो काफिर हो गया होता तो सबसे पहले उसको कहा दोबारा कलमा पढ़, दोबारा बीवी से निकाह कर शुहारे बांट, मगर ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया। बहरहाल ये कबीरा गुनाह है। वो लोग ये कहते हैं कि अगर कजा वाजिब होती तो हुजूर उसका भी तज़किरा करते, हुजूर ने कजा का कोई तज़किरा नहीं किया, बस ये कहा कि गुनाह कबीरा है और गुनाह कबीरा का हुक्म उसे तोबा करना है, लिहाजा इससे तोबा कर लो, काम हो गया, कजा करने की कोई जरूरत नहीं। दूसरी दलील उनकी, एक हदीफ है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन नसीय सलात औ नाम अनहा फलयुसल्लिहा इला ज़करा। एक शख्स नमाज भूल गया, असर का वक्त आया और गया, उसको याद ही नहीं रहा नमाज पढ़ना, या नमाज के वक्त में सोता रह गया और सोते हुए सोने की हालत में असर की नमाज का वक्त आया भी और गया भी, मगरिब में आंख खुली, तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आंख खुले और जब नमाज याद आए उसी वक्त वो नमाज पढ़ ले। इस हदीस में दो चीजों का जिक्र है, नमाज सोता रह गया या भूल गया। जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी उसका कोई जिक्र नहीं। अगर जानबूझकर नमाज छोड़ने की सूरत में भी कजा होती तो हुजूर उसका तज़किरा करते। ये दो दलीलें हैं उनकी। और वो ऐसी ही दलील है जो मैंने एक हदीस बयान की थी कि हजरत साद इब्न उबादा ने पूछा, मेरी अम्मी का हार्ट फेल हो गया, अगर उन्हें पहले से अंदाजा होता तो वो नेक काम करती, मरने से पहले नेक काम करती, मगर उनको मौका ही नहीं मिला, अचानक चल दी, तो मैं उनकी तरफ से कोई सदका करूं तो उसका सवाब मेरी अम्मी को पहुंचेगा? हुजूर ने फरमाया पहुंचेगा। तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, फिर मैं अपना फूला खजूरों का बाग अपनी अम्मी को सवाब पहुंचाने के लिए सदका करता हूं, आप इस बाग को गरीबों में बांट दें, सदका गरीबों के लिए होता है। वो लोग ये कहते हैं कि अगर कुरान पढ़कर, नफल इबादतें करके, कलमा तैयबा पढ़कर, इबादत बदनिया का हमने अपने जिस्म से जो इबादत की उसका ईसाल सवाब दुरुस्त होता तो हुजूर ने उसका तज़किरा क्यों नहीं किया, सिर्फ सदके का तज़किरा क्यों किया कि सदके का सवाब पहुंचता है? मालूम हुआ कि सवाब सिर्फ सदके का सवाब पहुंचता है, आमाल इबादत बदनिया का सवाल नहीं पहुंचता। एक दूसरी हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इदा मातल इंसान इन कता अनहु अमलु इल्ला मिन खलाफिन मिन सदकतिन जारियतिन व इल्मिन युन्तफ़ु बिही व वलदिन सालिहिन यदउ लहु। हुजूर ने फरमाया कि जब आदमी ऑफ हो जाता है तो उसके आमाल कट ऑफ हो जाते हैं, बंद पीछे से, तीन अमल जारी रहते हैं, कोई सदका जारिया करके गया हो, ऐसा काम करके गया हो, मस्जिद बनाकर, इस्लामी स्कूल बनाकर, कुआं बनाकर, सराय बनाकर, ऐसा काम करके गया कि जिसे लोग फायदा उठाते रहते हैं, उसका सवाब जारी रहता है, ایسا علم چھوڑ کر گیا, اپنے پیچھے شاگرد چھوڑ کر گیا, اپنے پیچھے تصنیفات چھوڑ کر گیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں, اس کا ثواب جاری رہتا ہے. آدمی اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کر گیا تو وہ اولاد جب تک نیک کام کرتی رہے گی, نماز پڑھے گی, روزے رکھے گی, تو اس کا ثواب ماں باپ کو پہنچے گا. اس کے عمل کا ثواب نہیں, نیکی کرنے کی وجہ سے ماں باپ کو ثواب پہنچے گا. کیوں؟ یہ جو اولاد نیک کام کر رہی ہے یہ ماں باپ نے ان کی تربیت میں پاپڑ بیلے ہیں, اس لیے یہ نیک کام کر رہی ہے. آپ سوچئے, سب صاحب اولاد ہیں, اولاد کو نیکی کے راستے پر ڈالنے کے لیے گھر کا نظام کتنا ٹائٹ رکھنا پڑتا ہے, اور رات دن فکر رکھتے ہیں تب اولاد نیک اور صالح بنتی ہے. آسانی سے اولاد نیک صالح نہیں بنتی. جن لوگوں کو نہ اپنی پڑی ہے نہ اپنی اولاد کی پڑی ہے, ان کی اولاد کا حال دیکھو کیا ہے. اولاد کو صحیح راستے پر ڈالنے کے لیے ماں اور باپ دونوں کو اپنے گھر کا نظام پورا ٹائٹ رکھنا پڑتا ہے. اپنے آپ کو بہت سی ایسی خواہشات سے روکنا پڑتا ہے, جائز خواہش ہے اس سے روکنا پڑتا ہے, اس خیال سے کہ اولاد پہ اس کا برا اثر پڑے. بہرحال اولاد جو نیک کام کر رہی ہے وہ آسانی سے نیک کام نہیں کر رہی, اس کی تربیت میں ماں باپ کا بڑا دخل ہے. ماں باپ نے 15 سال ان کی زندگی کا اپنے آپ کو جکڑ کر رکھا ہے تب لڑکا نماز پڑھتا ہوا ہے. اس لیے اولاد نیک ہے تو اس کے وہ نیک کام کرے گی تو ماں باپ کو ثواب پہنچے گا. وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ ثواب اگر درست ہوتا صدقے کے علاوہ, صدقے کا تو ذکر آ گیا کہ ایسا صدقہ جاریہ کر کے جائے تو اس کا عیسیٰ علیہ ثواب تو ہوتا ہے. اگر صدقے کے علاوہ اعمال بدنیہ کا عیسیٰ علیہ ثواب جائز ہوتا تو حدیث میں کیوں ذکر نہیں, حضور نے صرف صدقے کا ذکر کیوں کیا؟ جیسے اس مسئلے میں وہ یہ کہتے ہیں, اس مسئلے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ جو نماز کوتاہی سے رہ گئی ہے, بھول گیا ہے, سوتا رہ گیا ہے, اس کی قضا تو ہے. جو بالقصد نمازیں نہیں پڑھی ہیں وہ گناہ کبیرہ ہے, اس سے توبہ کرنا کافی ہے, اس کی کوئی قضا نہیں. میرے بھائیو, یہ عجیب و غریب بات ہے کہ تھپڑ ماریں تو اس کی سزا ہے اور گردن اڑا دیں تو کا کوئی سزا نہیں, توبہ کر لو. ماشاءاللہ, تھپڑ مارنے کی تو قانون میں سزا ہے اور قتل کرنے کی کوئی سزا نہیں. ایک عجیب و غریب منطق ہے. آدمی سوتا رہ گیا, نماز چلی گئی, یہ کیا کوتا ہی آدمی کی؟ حدیث میں ہے, لیس تفریط فی النوم انما تفریط فی الیقظۃ, سوتے رہنے میں کوئی کوتا ہی نہیں, کوتا ہی یہ بیدار ہے اور نماز نہیں پڑھی تو یہ کوتا ہی. تو سوتا رہ گیا اس میں کیا کوتا ہی؟ بھول گیا, بھول گیا اس میں کیا کوتا ہی؟ بھول تو اس دنیا میں اللہ نے اس دنیا کی مصلحت سے رکھی ہے. اگر بھول نہ ہو تو کوئی آدمی اس دنیا میں پنپ ہی نہیں سکتا ہے. اسی لیے آخرت میں بھول نہیں ہوگی. یومئذ یتذکر الانسان ما سعا, قیامت یوں ہی شروع ہوگی کہ پچھلی زندگی کی ساری باتیں یاد آ جائیں گی. یومئذ یتذکر الانسان ما سعا, تو جب اللہ نے بھول رکھی ہے تو اس میں کوتاہی تو ہے, لیکن بہت معمولی کوتاہی ہے. تو نیند اللہ نے رکھی ہے, نیند کے بغیر اس دنیا کی زندگی نہیں ہے, اور سویا اور مرا. اب اگر نماز نہیں پڑھی تو کوتاہی تو ہے, مگر بہت بڑی کوتاہی نہیں ہے. اسی طرح سے بھول گیا تو کوتاہی تو ہے لیکن بہت بڑی کوتاہی نہیں ہے, اور اس کی مکافات, اس کی تلافی رکھی ہے کہ جب آنکھ کھلے فوراً نماز پڑھو, جب نماز یاد آئے فوراً نماز پڑھو. तो थप्पड़ मारने का बदला मुकाफात तो है, और जानबूझकर नमाज छोड़ दी तो कहते हैं इसकी कोई सजा नहीं, इसकी कोई तलाकी नहीं। यदि ऐसा ही हुआ कि थप्पड़ मारने की कानून में सजा है और गर्दन उड़ा दो तो उसकी कोई सजा नहीं, अजीबोगरीब बात है। मेरे भाइयों, इसी हदीस से ये बात साबित है, भूलने की सूरत में कजा है, सोते रहने की सूरत में कजा है। इसी हदीस से यह साबित है कि जानबूझकर नमाज छोड़ने की सूरत में कजा है। देखो कुरान में है, अपने मां बाप के ताल्लुक से फरमाया कि अपने मां बाप को हूं मत कहो, वला तकुल लहुमा उफ्फिन, मां बाप से हूं मत कहो। उर्दू अरबी में उफ ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, उफ हम उर्दू में उफ नहीं इस्तेमाल करते हैं, करते हैं जब बुखार तेज चढ़ जाता है तब करते हैं, और हम हूं इस्तेमाल करते हैं। बतलाओ मां बाप को जूता लेकर मां बाप पर जूता बजाना, डंडा बजाना जायज है या नहीं? जायज है, हूं करना मना है, हूं करने की ममानियत है, जूता बजाओ बजाओ अल्लाह मैंने मना किया। अगर कोई पागल ये कहे कि अल्लाह ने कहां मना किया है कि जूता बजाना मना है, डंडा बजाना मना है, हूं कहना मना किया, हूं मत को मारो जितना मार लो। वो हम एक हमने सुना है अल्लाह जाने सही है कल, कि यूके में बर्तानिया में अगर पब्लिक पुलिस को मारे तो पहले टोपी उतार के नीचे रख दो फिर जितना चाहो मारो, और अगर टोपी के साथ पुलिस को मारा तो बहुत बड़ा जुर्म है। ये हमने सुना है अल्लाह जाने है या नहीं हमें मालूम नहीं, और यहां का तो आप जानते होंगे कि अगर पुलिस को टोपी के साथ मारा है तो बहुत बड़ा जुर्म है, और टोपी उतार कर अलग रख लिया जितना भी बजाओ कोई खास जुर्म नहीं है। तो हूं कहे बगैर डंडा बजाओ कोई हरज नहीं, लेकिन हूं कहोगे तो ना जाइए। अगर कोई ऐसा पागल इस्तिदलाल करे तो आप क्या कहेंगे? पागलपना ही कहेंगे और क्या कहेंगे? इसी आयत करीमा से हूं कहने से जो ऊपर के दर्जे हैं तकलीफ देने के वो सब इस आयत में आ गए। हूं कहने से जो तकलीफ पहुंचती है मां बाप को उससे ऊपर जितने दर्जे हैं तकलीफ पहुंचाने के वो सब इस आयत में आ गए। इसको हमारी इल्मी जुबान में कहते हैं कि बरबो शत्म की हुरमत इसी आयत से दलालतुन नस से साबित है। बर्ब माने मारना, शत में माने गालियां देना, इसकी हुरमत इसी आयत से है और नस की दलालत से, यही आयत उस पर दलालत करती। तो मेरे भाइयों, जब भूलने की सूरत में फौरन का याद आते ही कजा जरूरी है, वक्त गुजरने की क्या सोते रहने की सूरत में याद आने पर फौरन कजा जरूरी है, तो जो नमाज जानबूझकर खा गया है या जो रोजा जानबूझकर खा गया है क्या उसकी कजा नहीं होगी? उसकी कजा बदरजा औला होगी। कि क्या दलील? यही हदीस दलील है, उसके लिए किसी अलग दलील की जरूरत नहीं, यही हदीस दलील है। जैसे वो आयत मारने और गाली देने की हुरमत की दलील वही आयत है, ऐसे ही जानबूझकर नमाज छोड़ने की सूरत में कजा जरूरी है, उसकी दलील यही है। हां, इतनी बात कोई पूछ सकता है कि फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भूलने की और सोते रहने की तख़सीस क्यों की? जवाब यह है कि मोमिन के शायान शान ये बात है ही नहीं कि वो जानबूझकर नमाज छोड़े। भला मोमिन कैसे नमाज छोड़ेगा? मोमिन नहीं छोड़ सकता। एक दूसरी हदीफ है, उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज फौत करने का नुकसान बताया है। फरमाया अल्लज़ी तफूतुहु सलातुल असर, فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالُهُ. عصر کی نماز ہاتھ سے نکل گئی تو گویا اس کی فیملی ہلاک ہو گئی, اس کی تمام دولت مال سارا ختم ہو گیا, اتنا بڑا نقصان ہے. ایک دن کے عصر کی نماز نکل گئی. اس حدیث میں فرمایا تفوتہ, وہ آدمی جس کے ہاتھ سے عصر کی نماز نکل گئی. یہ نہیں کہا کہ اس نے جان بوجھ کر عصر کی نماز چھوڑی, یہ نہیں کہا. مسلمان بھلا کیسے چھوڑے گا؟ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ ہاتھ سے نکل گئی, ہاتھ سے نکل گئی. طوطا خرید کر لے کر آ رہا تھا, دوست نے پوچھا کتنے میں لایا, تو اس نے کہا $11 میں لایا تھا. تو اس نے طوطا ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا, اس نے کتنے میں لایا, تو اس نے طوطے کو تو چھوڑ کر لے, یعنی 10 یہ اور 1 گیارہواں یہ, بولا نہیں, وہ طوطا اڑ گیا. تو ایسا ہاتھ سے نکل جائے, ایسا تو ہو سکتا ہے مومن کے ہاتھ سے نماز نکل گئی. دکان پر گیا کٹورا لے کر تیل لینے کے لیے, پاؤ بھر تیل دے 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 دیا اس نے, ڈال دیا کٹورا بھر گیا, تھوڑا بچ گیا. اس نے پوچھا کہ یہ بچا ہے کہاں لے گا, تو اس نے الٹا کیا کہ یہاں پینڈے میں ڈال دے, کٹورے کے نیچے پینڈا ہوتا ہے, پینڈے میں ڈال دے, ڈال دیا. اس نے کہا ادھر کا گر گیا, کہا اچھا ادھر. تو ایسا مومن کے ہاتھ سے عصر کی نماز فوت ہو جائے یہ تو ممکن ہے, لیکن کوئی مومن عصر کی نماز چھوڑ دے جان بوجھ کر, یہ ناممکن. اسی لیے حضور نے وہ بات جو ممکن ہے, کوئی کہے کہ آج تو بہت سے مسلمان ہیں جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتے ہیں, وہ آج ہیں, حضور کے زمانے میں ایسے مسلمان نہیں تھے. پر آدمی جب گفتگو کرتا ہے تو مخاطب سامنے معاشرہ جو ہوتا ہے, سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے احوال کے اعتبار سے گفتگو کرتا ہے. حضور کے زمانے میں ایسے نہیں تھے. چنانچہ ایسی مثالیں دینے کی ضرورت پیش آتی تو اہل کتاب یہود و نصارہ میں سے مثال دی جاتی. کیوں؟ مسلمانوں میں تو وہ مثالیں ابھی پائی نہیں گئی. سورہ جمعہ میں ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا. اوپر سے اس امت کا ذکر ہے, اس امت کے تذکرے کے بعد میں فرمایا کہ وہ لوگ جن کو تورات دی گئی اور پھر انہوں نے تورات پر عمل چھوڑ دیا, ان کی مثال ایسی ہے جیسے گدا اس کے اوپر بخاری شریف, مسلم شریف, قرآن شریف ساری لاد دو تو گدا گدا ہی. یہ مثال ہے. دیکھو جس وقت آیت نازل ہوئی اس وقت مسلمانوں میں ایسے گدھے نہیں تھے, اور آج ایک ڈھونڈو 70 گدھے ملیں گے مسلمانوں کہ جن کو اللہ نے اپنی کتاب دی, قرآن کریم دی, اور اس قرآن کریم پر ان کا عمل نہیں. تو چار پائے برو کتاب چند, چوپایا جس پر کچھ کتابیں دھر دی گئی, لاد دی گئی, یہی تو مثال ہوگی اور کیا ہوگی. یہ مثال آج مسلمانوں میں ہے اور ایک نہیں بے شمار مثالیں ہیں, مگر جب قرآن اتر رہا تھا اس تو کوئی مثال نہیں تھی. تو اہل کتاب یہود میں سے مثال لیں کہ دیکھو یہود کا کیا حال ہو گیا, ان کو کتاب دی گئی حمل التورات, پھر انہوں نے اس پر عمل چھوڑ دیا, ثم لم يحملوها. ان کی مثال اس گدھے کی ہے جس کے اوپر کتابیں بھری ہوئی ہیں, دینی کتابیں لدی ہوئی ہوں. تو اسی طریقے پر حضور کے زمانے میں ایسے مسلمان تھے ہی نہیں کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیں. اس وقت کا حال یہ تھا کہ نماز چھوڑنا تو بہت دور کی بات ہے, جماعت سے پیچھے وہ شخص رہتا تھا جس کا نفاق اوپن ہوتا تھا, ہر آدمی جانتا تھا یہ منافق. ایسا شخص جماعت سے پیچھے رہتا تھا، جہاں نماز تو وہ بھی پڑھتا تھا، نماز تو وہ بھی نہیں چھوڑتا تھا، ہاں جماعت سے پیچھے رہ جاتا تھا۔ تو صحابہ بیان کرتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں جماعت سے پیچھے وہ شخص رہتا تھا جس کا نفاق واضح تھا، سب لوگ جانتے تھے کہ فلاں منافق ہے، وہ نماز سے پیچھے رہتا، نماز تو اس کو بھی پڑھنی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ چونکہ ایسے لوگ تھے ہی نہیں، تو جو احوال تھے کہ سوتا رہ جائے، سوتا رہ جائے اس کی مثالیں تھی، بھول جائے، بھول جائے اس کی مثالیں تھی۔ تو ان دو کے تعلق سے حضور نے ذکر کیا، جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اس کا تذکرہ اس لیے نہیں کیا کہ اس کا وجود ہی نہیں تھا اس وقت میں، اس لیے اس کا تذکرہ نہیں چھوڑا کہ قضا ان دو صورتوں میں ہے، اس تیسری صورت میں قضا ہے ہی نہیں، اس وجہ سے اس کا تذکرہ نہیں چھوڑا۔ اسی طرح سے دو باتوں میں میرے بھائیوں فرق کرو، بہت باریک سی باتیں ہیں۔ ایک یہ ہے، میں از خود بیان کر رہا ہوں مسئلے، عید کا دن آنے والا ہے، میں صدقۃ الفطر کے مسائل آپ کو بیان کر رہا ہوں، اور ایک دوسری صورت یہ ہے کہ ایک بھائی نے پرچہ لکھا اور صدقۃ الفطر کے بارے میں ایک خاص مسئلہ پوچھا، تو جب میں اپنی طرف سے صدقۃ الفطر کے مسائل بیان کروں گا تو سبھی بیان کروں گا، جب اس موضوع پر مسائل بیان کرنے بیٹھا ہوں تو سبھی بیان کروں گا، لیکن اگر کوئی پرچہ لکھ کر مجھ سے صدقۃ الفطر کا مسئلہ پوچھے گا تو میں اسی کا جواب دوں گا جو اس نے پوچھا ہے، سارے مسئلے نہیں بگاڑوں گا، جو مسئلہ پوچھا اس کا جواب دوں گا۔ موٹا سا فرق ہے۔ اب سنو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی طرف سے اقدامی طور پر مسائل بیان فرما رہے ہوں کہ ان چیزوں کا ایصال ثواب ہو سکتا ہے اور اس کا ثواب مردوں کو بھیجا جائے تو پہنچے گا، اور پھر حضور فرمائے کہ صدقہ کرو اس کا ثواب حضور اموات کو پہنچے گا، اور عبادات بدنیہ کا حضور تذکرہ نہ کریں، تو وہاں سے یہ دلیل قائم کرنا، استدلال کرنا درست ہے کہ اگر عبادات بدنیہ کا ایصال ثواب ہوتا تو حضور نے صرف صدقے کا ذکر کیوں کیا، یہ استدلال درست ہے۔ لیکن حدیث میں صورت واقعہ یہ نہیں ہے، حضرت سعد بن عبادہ نے ایک مسئلہ پوچھا ہے کہ اگر میری والدہ کو پہلے سے اندازہ ہو جاتا تو وہ خیر خیرات کرتی، مگر اچانک چلی گئی۔ حضرت سعد بن عبادہ قبیلہ خزرج کے سردار ہیں، اور ہر سردار بیٹھا بیٹھا سوتا ہے، ہر سردار بیٹھا بیٹھا سوتا ہے۔ سبحان، بڑے لوگوں میں سے، تو انہوں نے پوچھا کہ وہ اچانک چلی گئی، اگر میں ان کی طرف سے خیرات کروں، حضور نے فرمایا ان کا ثواب پہنچے گا، تو انہوں نے ایک بہت بڑا باغ کھجوروں کا خیرات کیا جو حضور نے بانٹ کر مختلف غریبوں کو دیے، اور 100 غلام آزاد کیے، انہوں نے 100 غلام آزاد کیے اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے۔ تو اب انہوں نے صدقے کے بارے میں پوچھا تو حضور نے صدقے کے بارے میں بتایا کہاں بھی ثواب پہنچے گا۔ اب اگر کوئی دوسرا بندہ آ کر پوچھتا کہ میں قرآن پڑھ کر کے اپنے ابا کو ایصال ثواب کروں، پہنچے گا نہیں پہنچے گا؟ حضور فرمائے نہیں پہنچے گا۔ اب استدلال کرو کہ عبادت بدنیہ کا ثواب نہیں پہنچتا، مگر ایسا تو کسی نے سوال کیا نہیں ہے اور حضور نے ایسا کوئی جواب دیا نہیں، حدیث یہی ہے، اور اس حدیث میں حضور نے اقدامی طور پر مسئلے ایصال ثواب کے نہیں بیان کیے، بلکہ سائل نے جو پوچھا اس کا جواب دیا۔ لہذا اب امت کا کام ہے، مجتہدین کا کام ہے، فقہا کا کام ہے کہ قرآن میں یہ مضمون آیا کہ ماں باپ کو امت کو مارنے کا گالی دینے کا کیا حکم ہے؟ یہ فقہ اسی آیت میں سے نکالیں گے. اسی طریقے پر یہ عبادات بدنیہ کے کا ایصال ثواب جائز ہے یا نہیں، یہ فقہاء کرام اسی حدیث میں سے نکالیں گے. اور انہوں نے نکالا کہ صدقے کا ایصال ثواب کیوں ہوتا ہے، آدمی صدقہ کرتا ہے تو صدقہ کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، پھر اس کو اختیار ہے چاہے ثواب خود رکھے، چاہے کسی زندے کو بخش دے، چاہے کسی مردے کو بخش دے، سب صورتیں درست ہیں. صدقے کا ایصال ثواب اسی بنیاد پر ہے. یہی بنیادیں عبادات بدنیہ میں ہے کہ وہ قرآن پڑھا ثواب ملا، وہ ثواب ہی نہیں ملا تو کیا ایصال ثواب ہوگا. آج دوپہر کو ایک بھائی نے، احمد آباد کے ایک بھائی، انہوں نے مسئلہ پوچھا، ان کے ماں باپ یا صرف باپ ہندوستان میں انتقال ہو گیا تو انہوں نے یہاں سے ہندوستان میں کئی قرآن پڑھوائے ایصال ثواب کے لیے. وہاں ایسے لوگ ہوتے ہیں، ان کو ہائر کر لو، ہائر کرتے ہیں ان کو باقاعدہ، ان سے قرآن پڑھوائے، ان کو پیسے دیے. وہ کہنے لگے ثواب پہنچا. میں نے کہا وہ جس نے اجرت پر قرآن پڑھا اسے ہی ثواب نہیں ملا، تیرے ابا کو کیا پہنچے گا؟ اجرت پر جس نے قرآن کریم پڑھا ہے اس پڑھنے والے کو ہی ثواب نہیں ملا. اب اس نے وہ تیرے ابا کو بھیجا، تیرے ابا کو کیا پہنچے گا؟ وہاں تو پورا باکس خالی ہے. تو بنیاد یہ ہے کہ میں نے ایک عبادت بدنی کی، قرآن پڑھا مجھے ثواب ملا، تو اب میں رکھوں، زندہ کو دے دوں، کسی کو زندہ کو دے دوں، اسے سمجھتے ہو؟ زندہ کو بھی ایصال ثواب ہوتا ہے، ایصال ثواب زندہ کو بھی ہوتا ہے. کیسے؟ ایسے جیسے کہتے ہیں کہ فلاں رحمت اللہ علیہ، یہ رحمت اللہ علیہ کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ وفات پائے ہوں کے لیے. اگر ہم کسی زندے کے لیے استعمال کرنا چاہیں رحمت اللہ علیہ، بھی کرو. جب مردے اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں تو یہ زندے بھی تو محتاج ہیں. تو اس لیے زندے کو بھی اگر آپ رحمت اللہ علیہ کہیں تو کہہ سکتے ہیں، مگر لوگ ہنسیں گے. کیوں؟ ایک محاورہ بن گیا ہے. اسی طرح سے اس کو لوگ، ایک رواج چل گیا ہے کہ مردوں کو ایصال ثواب کرو، تو ایک رواج بن گیا ہے. تو جب یہ کہیں کہ زندوں کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں تو لوگوں کو حیرت ہوتی کہ زندوں کو ایصال ثواب کیسے ہوگا؟ وہ ایصال ثواب کے لیے ضروری پہلے مرو. میرے بھائی، ایسا کوئی ضروری نہیں کہ پہلے مرو. مثال دوں، میرے دوست احباب ہیں، شاگرد ہیں، تعلق رکھنے والے ہیں، بہت اللہ کے بندے ہیں. کبھی وہ جاتا ہے، حج میں جاتا ہے یا عمرے میں جاتا ہے تو پوچھتا ہے، حضرت آپ کے لیے کیا لاؤں؟ میں نے کبھی میرے لیے ایک عمرہ لائیے. اور وہ میری نیت سے ایک عمرہ کرتا ہے وہاں، اور وہ عمرے کا ثواب مجھے بھیجتا ہے. میں اسے کہتا ہوں ایک عمرہ لائیے میرے لیے. میں کبھی کبھی عمرے میں جاتا ہوں، کہیں ادھر ادھر کسی ملک جا رہا ہوں اور راستے میں موقع مل جاتا ہے عمرہ کرنے کا، تو ایک عمرہ اپنی بیوی کی طرف سے ضرور کرتا ہوں. کیوں؟ وہ بیچاری میرا گھر سنبھالے ہوئے اور میں ساری دنیا میں بھٹک رہا ہوں، تو اس کا یہ احسان ہے. اگر وہ گھر میں گھر سنبھالے ہوئے نہ ہوتی تو میں کہاں سے یہاں بیٹھا ہوتا؟ تو اس کا احسان ہے. تو اپنا ایک عمرہ پہلا کروں گا، دوسرا عمرہ بیوی کا کروں گا. تو یہ میں نے مثالیں دی کہ آپ کوئی بھی عبادت کر کے کسی زندے کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، مردے کو کرنا ضروری نہیں. تو جیسے وہاں سے آیت پاک سے فقہا نے مسئلہ نکالا کہ مارنا گالی دینا حرام ہے اسی آیت سے، اسی طرح سے عبادت بدنیہ کا ایصال ثواب جائز ہے اسی حدیث سے. کیونکہ صدقے کا جو ثواب پہنچا ہے اس کی بنیاد یہ ہے، اور وہ بنیاد عبادت بدنیہ میں پائی جاتی ہے. تو میں نے دو باتیں الگ الگ سمجھائی. ایک سمجھائی کہ آدمی جب گفتگو کرتا ہے تو لوگوں میں جو حال پایا جاتا ہے اس کا تذکرہ کرتا ہے، جو بات لوگوں میں نہایت مستبعد اس کا تذکرہ نہیں کرے گا. حضور نے فرمایا جو سوتا رہ گیا یا نماز بھول گیا یوں ہی آنکھ کھلے یوں ہی یاد آئے فوراً نماز پڑھے. اور جان بوجھ کر نماز چھوڑنے کا تذکرہ اس لیے نہیں کیا کہ اس وقت لوگوں میں اس کا تحقق ہی نہیں تھا, یہ بات پائی ہی نہیں جاتی تھی. اسی طرح سے یہ دوسرا میں نے مسئلہ سمجھایا کہ اگر آدمی اقداماً مسائل بیان کرے اور یہ بیان کرے اور یہ نہ کرے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہی حکم اس کا ہوتا تو حضور نے کیوں چھوڑ دیا. لیکن اقداماً آدمی نہ بیان کرے, سائل کے سوال کا جواب دے تو جتنا سوال کرے گا اتنا ہی جواب دے گا, پھر دوسرا کوئی سوال کرے گا اس کا جواب دے گا, اور اگر کوئی دوسرا کوئی سوال نہیں کرے گا تو فقہاء کرام مجتہدین اعظم یہ جو جواب ہے اسی جواب سے اس کا حکم نکال لیں. تو بات میرے بھائیوں پھیلتی چلی گئی. رمضان میں دماغ کا بریک ٹوٹ جاتا اثر کے بعد, دماغ چل رہا ہے ادھر چل رہا ہے چل رہا ہے, اس لیے آپ خیال نہ کریں کہ بھائی تو کوئی مسئلہ تھا اور کہیں سے کہیں جا رہے ہیں, رمضان میں ایسا ہوتا ہی ہے. پھر وہ ایک دوسری دلیل پیش کرتے ہیں کہ آدمی جب مرتا ہے تو تین عمل باقی رہتے ہیں, باقی سب کٹ آف. اس میں ایک بہت بڑا دھوکا ہے, اگر آپ عربی سمجھتے ہوں تو سمجھ سکتے ہیں. حضور نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ, اگر آپ عربی سمجھ سکتے ہوں. لندن میں ایک مسجد میں میں تقریر کر رہا تھا, اردو میں تقریر کر رہا تھا, اور ایک عرب بیٹھا ہوا تھا, وہ اردو سمجھتے ہیں تھوڑی بہت, اور عرب بہت ذہین قوم ہے, چند الفاظ سے وہ پورا مضمون سمجھ جاتے ہیں. تو یہ مسئلہ میں عیسیٰ علیہ ثواب کا بیان کرتا تو وہ کھڑا ہوا, بڑا مجمع تھا, اس نے کھڑا ہو کر کے یہ حدیث پڑھی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الى آخر, یہ حدیث پڑھی اس نے. میں نے اس سے پوچھا عمل من, ایک دم سمجھ گیا اور بیٹھ گیا. میں نے اس سے پوچھا جو عمل کٹ آف ہو جاتا ہے یہ کس کا عمل ہے, ایک دم بات سمجھ گیا فوراً بیٹھ گیا. یہ تو اس مرنے والے کا عمل ہے جو کٹ آف ہوتا ہے, اور عیسیٰ علیہ ثواب میں عمل تو دوسروں کا ہوتا ہے جو اسے پہنچتا ہے. نہیں سمجھے, حدیث میں یہ ہے کہ آدمی جب مرتا ہے تو اس کے تین عمل باقی رہتے ہیں, باقی اس کا عمل کٹ آف ہوتا ہے, اور عیسیٰ علیہ ثواب میں جو عمل ہے وہ کوئی مرنے والے کا عمل تھوڑی ہے, یہ تو پیچھے پسماندگان کا اس کے ورثہ کا عمل ہے جو پہنچتا ہے. عیسیٰ علیہ ثواب میں جو دوسروں کا عمل ہے اس کا تذکرہ اس حدیث میں کہاں ہے؟ تو میں نے اس سے صرف یہ سوال کیا عمل و من, اتنی بات وہ پور سمجھ گیا بیٹھ گئے. تو اس حدیث سے بھی انہیں دھوکا ہے, یہ حدیث بھی پیش کرتے ہیں باولے. ارے اس حدیث میں تو آدمی مرنے والے کے عمل بند ہوتے ہیں, تین عمل جاری رہتے ہیں باقی بند ہو جاتے ہیں, اور عیسیٰ علیہ ثواب میں جو عمل ہے وہ مرنے والے کا عمل نہیں ہے, وہ عمل تو دوسرے بندوں کا ہے جو اپنے عمل کر کر کے پارسل بھیج رہے ہیں. تو خیر میں اصل مضمون یہ بیان کر رہا تھا کہ ہماری زندگیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم شروع زندگی لا ابالی پن میں جاتی ہے, بہت سی نمازیں ہم چھوڑ دیتے ہیں, بہت سے روزے ہم کھا جاتے ہیں, ان نمازوں کی قضا ضروری ہے, ان روزوں کی ضروری ہے, مگر کب آئے گا جب جماعت میں نکلے گا اور اسے دو چیزوں کا فکر بنے گا, اپنے نفس کا فکر بنے گا اور اولاد کا فیملی کا فکر بنے گا. میرے بھائیو یہ دو فکر آج پوری دنیا میں, ہمارے مولانا موسیٰ صاحب یہاں تشریف فرما ہیں, آج سے میرے بچپن میں پورے گجرات میں تین چار مدرسے تھے, دارالعلوم تھے جن میں دوہرا پڑھایا تھا. میں جب طالب علم تھا تو تین چار دارالعلوم تھے, آج صرف گجرات میں 37 دارالعلوم ہیں جن میں دوہرا پڑھایا جاتا ہے. صرف گجرات اسٹیٹ میں 37 دارالعلوم ہیں جن میں گجرات پڑھا, اور پھر بھی لوگوں کو بچے داخل کرنے کے لیے جگہ نہیں ملتی, ہر مدرسے میں ویٹنگ لسٹ ہے.
یہ صورت کیوں ہے؟ یہ تبلیغ جماعت کی برکت ہے. کوئی مانے یا نہ مانے یہ تبلیغ جماعت کی برکت ہے. جب باپ نکما تھا آوارہ تھا جماعت والے پکڑ کر گھیر کر لے گئے اور 40 دن کے بعد لوٹا تو اسے اپنی فکر بھی لے کر آیا اور اپنی فیملی کی فکر بھی لے کر آیا تو فوراً سوچے گا میرے ان لڑکوں کو میں کچھ دین پڑھاؤں. تو یہ جو بچوں کو اولاد کو دین پڑھانے کی نہ صرف لڑکوں کو لڑکیوں کو بھی دین پڑھانے کی جو لوگوں میں فکر پیدا ہوئی وہ جماعت کی برکت ہے. جب آدمی خود دین کے قدر معلوم ہوئی تو اپنی ذات میں بھی اس کو فکر لاحق ہوتی ہے اولاد میں بھی فکر لاحق ہوتی ہے. ایک بات ذہن میں آ رہی ہے کہوں مگر یہ تبلیغ والے مدرسوں میں چندہ نہیں دیتے. یہ بھی کہوں یہ جو تبلیغ والے ہیں یہ مدرسوں میں چندہ نہیں دیتے اپنے بچے مدرسوں میں پڑھنے کے لیے بھیجیں گے چونکہ ان کو اپنی اور اپنی اولاد کی فکر پڑ گئی اور وہ بچوں کو مدرسوں میں پڑھنے کے لیے بھیجیں گے مگر چندہ یہ نہیں دیتے. چندہ وہ اپنے کام میں دیتے. یہ ان کی کمی ہے. دیکھو ہر بات ہر جماعت کی جو خوبی ہے وہ بھی بیان کرنی چاہیے خرابی وہ بھی بیان کرنی چاہیے. تو یہ جماعت کی خرابی ہے کہ وہ چندہ مدرسوں میں نہیں دیتے. تھوڑا بہت اللہ کے بندے سب کوئی کلیہ قاعدہ نہیں ہے. ہیں کچھ اللہ کے بندے ہیں دیتے بھی ہیں لیکن زیادہ تر جو تبلیغ والا ہوگا مدرسوں میں چندہ نہیں دے گا بلکہ وہ مدرسوں کے کام کو کام ہی دین کا کام ہی نہیں سمجھتے. یہ ان کی کمی ہے. ارے بھائی یہ مدرسے ہیں تبھی تو تمہارے بچوں کو دین پڑھاتے ہیں. اگر یہ مدرسے اور مکتب نہ ہوتے تو تمہیں جیسے اپنی فکر ہوئی اپنی اولاد کی فکر ہوئی تمہارے اولاد کو پڑھاتا کون؟ یہ مدرسے اور یہ مکتبی یہی تو تمہاری اولاد کو پڑھاتے ہیں اور تم کہتے ہو کہ مدرسوں کا کام کوئی دین کا کام نہیں. ایسے سر پھیرے یہاں نہیں ہوں گے. ہمارے ہندوستان میں بہت تبلیغی ہے ایسے سر پھیرے ہیں کہ وہ مدرسے کے کام کو دین کا کام ہی نہیں سمجھتے. یہ ان کی غلطی ہے. وہ بھی دین کا کام ہے یہ بھی دین کا کام ہے اور جیسے تم اس دین کے کام کے لیے خرچ کرتے ہو اس دین کے کام کے لیے بھی خرچ کرو گے تو تمہارے بچے نئی نسل دین کو سیکھے گی. اور اگر تم خرچ نہیں کرو گے تو نئی نسل کو دین کہاں سے آئے گا؟ تم بڑے ہو نماز پڑھتے ہو گے لیکن اگلی نسل کو سنبھالنے کے لیے تو علم دین چاہیے. اس کے بغیر اگلی نسل نہیں سنبھال سکتے. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ جماعت میں جا کر آدمی آتا ہے تو آدمی کو اپنی فکر ہوتی ہے اپنی فیملی کی فکر ہوتی ہے. اور جب اپنی فکر ہوئی تو اس نے سوچا کہ بھائی میری جو گڑبڑیں ہوئی نمازیں ان کا کیا ہوگا؟ اب اس کو قضا کرنی ہے. روزے گئے ہیں وہ قضا کرنے ہیں نمازیں گئی ہیں وہ قضا کرنی ہے. 5 نمازیں تو پڑھتا رہا ہے مگر وتر ہمیشہ غائب کرتا رہا ہے. اب اس کو خیال آیا کہ وہ وتر جو میں نے نہیں پڑھے وہ پڑھنے. تو یہ جو سوال ہے وہی نوعیت ہے کہ نفلیں منت مانی تھی پھر نفلیں بھول گیا پھر منت مانی تھی پھر کچھ پڑھی کچھ نہیں پڑھی پھر منت مانی پھر منت مانی پھر منت مانی بہت سی نفلیں پڑھی اور ابھی یاد نہیں کتنی پڑھی کتنی رہ گئی. یہ سب ایک ہی مسئلہ ہے. اس کا جواب یہ ہے میرے بھائیو تحری سنو ایسے تمام مسائل کا ایک جواب ہے تحری. آپ کسی جگہ پر ہیں آپ کو نماز پڑھنی ہے آپ کو کوئی قبلہ بتلانے والا نہیں ہے قبلہ نما بھی نہیں ہے قبلہ بتانے والا بھی نہیں ہے کوئی علامتیں بھی نہیں ہیں بادل ہے. تو سوچو تحری معنی سوچو کہ قبلہ کدھر ہو سکتا ہے. اندازہ ہوا کہ یہ قبلہ ہے بس ادھر نماز پڑھ لو ہو جائے گی نماز. بعد میں اگر پتا بھی چلے کہ یہ تو قبلہ ادھر نہیں ہے ادھر ہے تو ابھی نماز ہو گئی. لندن میں ایک مرتبہ ہم دوستوں کے ساتھ بولٹن سے لندن آ رہے تھے مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے یا عصر کی نماز پڑھنے کے لیے کیفے پر رکے. وہاں تو بادل ہر وقت چھائے رہتے. اب ہم نے وضو کیا اب ہم نے کہا بھی کدھر ہے قبلہ؟ کوئی قبلہ نما لایا نہیں. کوئی کہے یوں ہے, کوئی کہتا ہے یوں, پھر سب کی رائے ہوئی کہ یہ ہے قبلے کی جہت. تو ہمارے قاری یعقوب صاحب امام بنے, ہم مقتدی بنے, نماز شروع ہوئی. نماز کے درمیان میں میری رائے بدل گئی کہ یہ قبلہ نہیں ہے, قبلہ بالکل اپوزٹ سائڈ میں ہے. لیکن اب میں اگر گھوم جاؤں تو امام کا منہ یوں ہے, مقتدی کا منہ یوں ہے. خیر نماز پوری کی, اور نماز پوری کرنے کے بعد میں نے سب سے کہا, دیکھو بھائی ہم نے غلط قبلے کی طرف نماز پڑھی ہے, دیکھو قبلہ یہ ہے. اور میں نے اس کے دلائل اور علامتیں بتائی کہ ان ان علامتوں سے سب نے تسلیم کیا کہ بھائی ہاں قبلہ تو ادھر ہے. تو میں نے ان سے کہا بھائی تمہاری نماز تو ہو گئی, اور میں نے نماز اپنی اکیلے پھر الگ پڑھی, کیونکہ میری رائے نماز کے بیچ میں بدل گئی تھی اور مجھے اسی حال میں گھوم جانا چاہیے. اور میں کیسے گھومتا؟ بہرحال ایسی صورت میں ان کی نماز سب کی ہو گئی. کیوں؟ انہوں نے جو سوچا تھا نماز شروع کرنے سے پہلے اسی حال میں انہوں نے نماز پوری کر لی, لہذا ان کا نماز درست ہو گئی. لہذا ایسے تمام مسائل میں تحری کرنی, کتنی نمازیں گئی ہوں گی, کتنی روزے گئے ہوں گے, کتنی نفلیں باقی ہوں گی, تحری کرو, اور تحری کرو دریا دلی سے, تحری کرو دریا دلی سے. دریا دلی سے تحری کیا ہو؟ ایک کا حق ہے بالیقین, مگر مجھے بھی یاد نہیں, اسے بھی یاد نہیں. وہ بھی کہتا ہے کہ میں آپ کے پاس پیسے مانگتا ہوں, کتنے مانگتا ہوں مجھے یاد نہیں. اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ وہ میرے پاس پیسے مانگتا ہے مگر کتنے مانگتا ہے یاد نہیں. دونوں اس پر متفق ہیں کہ حق ہے اور کتنا ہے یہ نہیں معلوم. تو دریا دلی سے کہ $50 ہو سکتے ہیں, لے بھی $60 لے لے چل. اگر دس دونوں کا اندازہ $50 کا ہوا کہ $50 کا حساب میں باقی ہیں, اس نے کہا پچاس نہیں لیا چل $60 لے لے. یہ دریا دلی سے اس نے اندازہ کیا کہ اگر ₹10 زائد چلے گئے تو کیا برا ہے, بھائی کے پاس گئے, مسلمان کے پاس گئے. ایسے ہی دریا دلی سے اندازہ کرو کہ کتنے فرض چھوڑے ہوں گے, کتنے روزے کھائے ہوں گے, کتنی نفلیں باقی ہوں گی, اور یہ اندازہ کر کے وہ نفلیں پڑھ لو, وہ فرض ادا کر لو, انشاءاللہ حساب بے باک ہو جائے گا. آخر دعوانا الحمدللہ.